بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ وہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر مغموم ہوتے ہیں. یہ دنیاوی خوف کی تردید ہے، یہاں پہ دینی خوف کی تردید نہیں ہے. اہل اللہ تو دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور آخرت کے غم اور خوف میں ہمیشہ رہتے ہیں. لیکن یہاں پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ترجمے میں تصریح فرمائی ہے کہ یہاں جس خوف کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا، یہ دنیاوی خوف اور غم ہے جو ان کو نہیں ہوگا، وہ اللہ کے دوست ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہیں. دوست ہیں اولیاء ہیں، اولیاء یعنی اللہ کے دوست، جو ایمان لائے اور معاصی سے پرہیز رکھتے ہیں. ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی من جانب اللہ خوف و حزن سے بچنے کی خوشخبری ہے. یہاں تو دنیاوی خوف و حزن سے بچ جائیں گے، اور آخرت میں تو ہر قسم کے خوف و حزن سے بچ جائیں گے. آخرت میں تو ہفتہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، تو سارے خوف اور سارے غم کو ختم کرنے والا ہے، اس کا تو کیا اندازہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اولیاء اللہ کہتے ہیں، اولیاء اولیاء کیوں کہتے ہو؟ اللہ کے اولیوں کا تذکرہ کرتے ہو؟ ارے بھائی، تو کلام پاک کر رہا ہے تذکرہ، کلام پاک کے الفاظ ہی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور کیا چاہیے آپ کو اولیاء اللہ کی تعریف میں اس سے زیادہ بڑھ کر بات؟ جب اولیاء اللہ کا تذکرہ کلام پاک میں ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ اور اللہ کی باتوں میں اور وعدوں میں کبھی فرق نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہو، کبھی بدلتی نہیں یہ بات. اور یہ بشارت جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے، یہ تو بڑی کامیابی ہے. ان آیات سے معلوم ہوا، اب یہ مفسرین جانتے ہیں، کلام پاک کو سمجھنے والے جانتے ہیں، ہم آپ تو نہیں جانتے، لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ان آیات سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ میں شامل ہونا ضروری ہے. ایک نتیجہ تو یہ ہے، یہ تم کہو کہ ہم تو اولیاء اللہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ہمیں تو جیسے چھٹی ملی ہوئی ہے. تم تو ایمان لے آئے ہو، تم تو ایمان لے آئے ہو، ایمان لانے کے بعد تو تم اولیاء میں شامل ہی ہونا ہے تمہیں. تو یہ تو مت سمجھو کہ تمہیں اولیاء میں شامل ہونے سے چھٹی مل چکی ہے. ہر مسلمان کو اللہ کا ولی بننا فرض ہے، فرض ہے. کس دھوکے میں ہیں ہم آپ؟ اللہ کا ولی بننا ہم پہ فرض ہے، صاحب نسبت ہونا ہم پہ فرض ہے. یہ بات کتنوں کو معلوم ہے؟ چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ فرمایا، ایک مرتبہ ایک محفوظ ہے ان کا، اس نے فرمایا کہ ہمارے ہاں انسانیت سکھائی جاتی ہے. قطب بننا ہو، ابدال بننا ہو تو کہیں اور جاؤ، انسان بننا ہو تو یہاں. ہمارے ہاں انسانیت سکھائی جاتی ہے، خانقاہ میں، تھانہ بھون میں. پھر فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیونکہ اگر یہ انسان نہیں بنیں گے، ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے مرید وغیرہ، اگر انسان نہیں بنے تو دوسروں کو ایذا پہنچائیں گے، دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے، اور اگر اللہ کے ولی نہیں بنے تو خود ہی جہنم میں جلیں گے. دیکھیے، پتہ چلا کہ تم اگر اللہ کے ولی نہیں بنو گے تو جہنم میں پہنچو گے. یہ تو جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جن پر خوف و حزن نہیں ہوگا، جیسا کہ کلام پاک کی آیت سے بھی ظاہر ہوا، وہ تو اللہ کے اولیاء ہیں.
تو پتا چلا کہ اللہ کے اولیاء بننا تو فرض ہوا کہ نہیں ہوا, کیونکہ جہنم کی آگ سے بچنا تو فرض ہے. دیکھیے موٹی سی بات ہے, کلام پاک بالکل واضح ہے اس بارے میں, لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کوشش میں ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں. اللہ کا ولی جو بن جاتا ہے, وصول اللہ بھی اسی کو کہتے ہیں, نسبت باطنی بھی اسی کو کہتے ہیں, یہ لیکن گھر بیٹھے نہیں ملتا. کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں پامال ہونا پڑتا ہے, اپنی رائے کو ختم کرنا پڑتا ہے. یہ تو خیر ضمناً بہت سی باتیں ہو گئی, اور برکت کے لیے آیت پڑھ دی گئی ہے ایسی کہ ہمارے دلوں پہ اثر ہو جائے. وہ شفا ہے, قرآن کی آیت میں شفا ہے, کچھ نہ کچھ شفا تو ضرور ہوگی. صرف قرآن کا مضمون معلوم ہونا کیا, صرف قرآن کی آیت سننے سے شفا ہو جاتی ہے. دیکھیے کلام پاک کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ عدلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اب دیکھیں یہ تو خیر اس سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل وعظ ہے اس آیت کے اوپر, طریق القلندر کے نام سے. یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ جہاں یہاں پر اللہ کے اولیاء کی تعریف کی گئی ہے, ان لوگوں کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے, یہی تو اولیاء ہیں. تو وہ عدلۃ للمومنین, مومنین کے ساتھ وہ نرم ہوں گے اور کفار کے ساتھ شدت کریں گے, اور یجاہدون فی سبیل اللہ اور جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں. اس جہاد میں, اس جہاد کو ضروری طور سے قتال نہ سمجھ دیجیے گا, کیونکہ یجاہدون لایا ہے. یہ تو ایک آیت ہے کلام پاک کی, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں یعنی مجاہدات کرتے ہیں یعنی نفس کے خلاف کرتے ہیں. جہاں جہاں جہاد اور یجاہدون آیا ہے اس کے بنیادی طور سے معنی ہے نفس کے خلاف کرنا, وہ بھی شامل ہے, وہ بھی جہاد ہے, وہ بھی قتال بھی جہاد ہے. کفار سے اگر امیر المومنین ہوں اور مملکت اسلامیہ ہو اور کفار سے جہاد ہو تو وہ بھی قتال بھی جہاد ہے, اس لیے کہ نفس کے خلاف ہوتا ہے, لیکن بنیادی طور سے جہاد کے معنی نفس کے خلاف ہونے کے ہیں. تو یہ لوگ مسلسل جہاد میں مصروف رہتے ہیں, لیکن جہاد تو ہمیشہ نہیں ہوتا, پتہ یہ چلا کہ اپنے نفس کے خلاف. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, المجاہدو المجاہدو من جاہد نفس. اصلاً اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المجاہد کیوں کہا, اس لیے کہ اصلاً مجاہد, اصلی مجاہد وہ ہے, اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. یہاں بھی وہی معنی ہے, کیونکہ وہ جو جہاد ہے وہ تو کبھی کبھی ہے, حکومت کے اوپر ہے. حکومت اگر کرے گی تو جہاد ہوگا, حکومت نہیں کرے گی تو کہاں سے جہاد ہوگا. لیکن یہ نفس کا جہاد تو ہر وقت شامل, ہر وقت ہے. پھر دیکھیے یہ تو خیر ہے, لیکن ساتھ ساتھ ولا یخافون لومت لائم, اور وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. کہ وہ لومت لائم کی پرواہ نہیں کرتے یعنی لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ہمیں یہی حاصل کرنا ہے, اور اس کا عکس جو ہے وہ حب جا ہے, عکس حب جا ہے کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے, لوگوں کے دلوں میں وقت پیدا کرنا چاہتا ہے. اب اس کے یہ جو حب جا کا مرض ہے اس کا علاج ضروری ہے, اور اہل اللہ کے ہاں اس کا علاج کرایا جاتا ہے. کہ ہمارے دماغوں پہ آج کل یہ سوار ہے ہر وقت کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ہم بات ایسے انداز میں کرتے ہیں, ہم اپنا طریقہ زندگی ایسا رکھتے ہیں, ہم اپنی معاشرت ایسی رکھے ہوئے ہیں, ہمارے گھر کی ہر چیز قالین صوفے, ہر چیز پردے, ہر چیز اس نیت سے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں وقت بیٹھ جائے ہماری, لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت بیٹھ جائے. گاڑی ہو تو ایسی ہو, گھر ہو تو ایسا ہو, فلاں چیز ہو تو ایسی ہو, کس لیے؟ لوگوں کے دلوں میں عزت و وقت بیٹھ جائے. یہ تو حب جا ہے, یہ تو اولیاء اللہ کی تعریف نہیں. اب چونکہ ہمارا خطاب یہاں پہ ہمارے دوستوں میں سب اولیاء ہی ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اولیاء اللہ یا تو ہو یا اس راستے پر ہو, دو ہی باتیں ہیں. تو اس کو تو ختم کرنا پڑے گا. لومت لائم کی پرواہ, لوگوں کی مخلوق کی ملامت کی پرواہ اگر بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیے ایک حدیث شریف ہے جو متفق علیہ ہے, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شہید لایا جائے گا, اور حق تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تم نے ہمارے لیے دنیا میں کیا کیا. وہ شہید یہ کہے گا, یا اللہ میں نے آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے یعنی کفار سے جہاد کیا. وہاں وہ یہ نہیں کہے گا میں نے مسلمانوں سے جہاد کیا, وہاں وہ تو یہی کہے گا میں نے کفار سے جہاد کیا. آج ہم اس کے اوپر اٹھاتے ہیں, مسلمانوں کو مار کے کہتے ہیں شہادت, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تو یہ تعریف ان کی ہے کہ عدلۃ علی المؤمنین, وعزت علی الکافرین، کفار بھی شدت کرتے ہیں نہ کہ مسلمانوں کے اوپر. خیر یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی. عرض یہ کر رہا تھا، یہ قرض کر رہا تھا کہ ایک شہید لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ اس شہید سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے لیے دنیا میں کیا کیا. وہ شہید یہ کہے گا، میں نے آپ کے دشمنوں سے لڑا، میں آپ کے دشمنوں سے دنیا میں لڑا اور بہت بہادری سے لڑا اور ان کو قتل کیا، اور آخر کار میں خود بھی شہید ہوں. تو حق تعالیٰ فرمائیں گے، تم تو اس لیے جہاد میں حصہ لے رہے تھے اور لڑ رہے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ تم بہت بہادر ہو اور تمہاری بہادری کی تعریف دنیا میں ہو گئی، تم کو اس کا صلہ دنیا میں مل چکا ہے، اور فرشتوں کو حق تعالیٰ حکم دیں گے کہ جاؤ اس کو جاؤ. اور کہیں غالباً ایسے الفاظ ہیں، مجھے صحیح تو یاد نہیں، کہیں کسی جگہ ایسے بھی الفاظ پڑے ہیں، اس کو جا کر الٹے منہ دوزخ میں ڈال. شہید کا حشر یہ ہوا، شہید بھی سچا شہید، کفار سے لڑتا ہوا تھا، کس بنا پر؟ لوگوں کے دلوں میں واہ واہ پیدا کرنا چاہتا تھا. یہ دیکھیں حشر ہوا. تو یہ حب جا کا مرض ہے، تو یہ حب جا کا مرض ہے، اس کا تو کہتے صاحب نسبت ہے، بزرگوں سے تعلق ہے، رسول اللہ چاہتے ہیں. ارے اس مرض کو تو نکالو، اس مرض کو جب تک نہیں نکالو گے کیسے کام بنے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، جان اس بات کو، یعنی سمجھ لے کہ بہت لوگ جاہ و حشمت اور نیک نامی اور ثناء خلق کی طلب میں ہلاک ہوئے. لوگ تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، ہمارے بولنے کا انداز، بات چیت کرنے کا انداز، قصہ سنانے کا انداز، بیٹھ کے چند آدمیوں کے سامنے بیٹھ کے کچھ باتیں کہہ دیں الٹی سیدھی، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ان باتوں سے، ہماری لطیفہ گوئی سے لوگوں کے دلوں میں ہماری وقت قائم ہو گئی. ارے تم تو مرض میں مبتلا ہو، تم تو اپنا علاج کراؤ، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلے ہو، تم رسول اللہ چاہتے ہو، تم اس مرض کا علاج کراؤ. دیکھیے مرض کا علاج صرف اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو اپنا بڑا بناؤ، شیخ بناؤ، جو کہ صاحب کمال ہو، جو امراض نفس کا علاج جانتا ہو، اور اس کو کہو کہ میں اس کا علاج چاہتا ہوں، یا لکھو. کیونکہ جب تک تم مطالبہ نہیں کرو گے، اس فن کی خاص بات یہ ہے کہ علاج شفا نہیں ہوتی. شفا کے لیے شرط ہے کہ طالب خود کہے مجھے مرض. شیخ کو کیا غرض پڑی ہے کہ آپ کے امراض کو ٹٹولے؟ اگر شیخ آپ کے امراض کو ٹٹولتا ہے تو وہ خود شیخ نہیں، وہ شیخ ہی کہتا جو دوسروں کے عیبوں پہ نظر ڈالے گا. تو نہیں ہے شیخ، تو شیخ تو کبھی بھی آپ کے امراض پہ نظر نہیں ڈالے گا، شیخ تو کبھی بھی نہیں ٹٹولے گا کہ آپ کے دل میں کیا کیا امراض ہیں. آپ کو لکھنا پڑے گا، اور آپ کی لکھی ہوئی جو باتیں ہوں گی اس کی بنا پہ وہ علاج تجویز کر دے گا. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. اور ایک بات اور عرض کر دوں، اگر آپ کے دل میں یہ خیال کبھی پیدا ہو جائے کہ صاحب میرے اندر تو حب جا نہیں، میں تو اس سے پاک ہوں، تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقیناً آپ کے اندر بھی حب جا ہے. جو مرض ہے وہ مرض کی شکل میں اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ میرے اندر نہیں ہے. چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو طریق رذیلہ نفس ہے، حب جا ہے، کبر ہے، عجب ہے، یہ سب چیزیں تو رذائل نفس میں سے ہیں، رذیلہ نفس ہے. جو رذیلہ نفس ہے تو ہر شخص اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے یہ فجور اور یہ رضائل نفس، حق تعالیٰ نے ہر شخص میں ڈالے ہوئے ہیں. کوئی شخص انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تم انکار کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس میں ڈوب چکے ہو، تم اس کے اوپر عمل کر رہے ہو مسلسل. جیسے کسی کو خارش ہو جائے تو وہ سب کے سامنے کھجاتا ہوا ہوتا ہے، اور کسی کو اس کو خود خبر نہیں، سب دیکھتے ہوتے ہیں، اس کو خود کے راحت کہاں جا رہا ہے، اس کو خود خبر نہیں. کیوں؟ مرض ہے، مرض ہے. اسی طرح سے حب جا کا مرض ہے. اور یہ بات یوں نہیں کہہ رہا ہوں، حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمائی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کچھ خط میں لکھا، حضرت لکھا کہ بھائی تمہیں کبر کا مرض معلوم ہوتا ہے تمہاری اس حالت سے، تم اس کا علاج کرو. تو اس کا جواب آیا کہ حضرت مجھے تو اپنے اندر کبر نہیں معلوم ہوتا. اب حضرت نے اس خط کا جواب تو لکھا، بغیر نام بتائے حاضرین کو خط سنایا، اور کہا کہ قطع نظر اور باتوں کی، اس کا صرف یہ لکھنا کہ حضرت مجھے تو اپنے اندر کبر نظر نہیں آتا، یقینی علامت کبر کی ہے. اسی بنا پر تو اگر دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ ہمارے اندر تو حب جا نہیں ہے، تو غلط. حب جا تو اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب تم اس پہ اتنا عمل کرتے ہو کہ تم اتنے عادی ہو گئے ہو کہ تم کو اس کا تقاضا محسوس ہی نہیں ہوتا. فطری تقاضا انسان کا کہ انسان اپنی وقت دوسرے لوگوں میں چاہتا ہے. اگر اس تقاضے پہ عمل ہوگا تو گناہ ہوگا. عمل اور اس پہ تقاضے پہ عمل سے بچنے کے لیے مجاہدہ ہے، خلاف کرو، الٹا کرو. یعنی دل تو چاہتا ہے کہ لوگوں میں وقت ہو، اور کام ایسے کرو جس میں بے وقتی ہو جائے، سب جا کے علاج ہوتا ہے. چنانچہ بحثی زیور میں بعض علاج لکھے ہوئے ہیں، ایک علاج یہ بھی لکھا ہوا ہے اس زمانے کی مناسبت سے حب جا کا، کہ باسی روٹی کم قیمت پر غریبوں کے ہاتھ بھیج دیا کرو تاکہ لوگوں میں تھو تھو ہو جائے کہ باسی روٹی تک غریبوں کو مفت نہیں دیتی. اب کسی کے پاس مرض ہو ڈاکٹر کے پاس نہ جائے بتائے نہیں تو ہوگی شفا ہوگی, لیکن بس اتنا فرق ہے کہ جسمانی امراض میں تو شفا پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن روحانی امراض میں یقیناً یقیناً شفا ہوتی ہے اور چند روز میں ہوتی ہے. یہ بھی نہیں کہ سالہ سال لگے ہوئے, ایسا نہیں ہوتا, چند روز میں چند ہفتوں میں ہو جاتی ہے اور یقیناً ہوتی ہے. اور جن سب نے کرایا جنہوں نے امراض کا علاج کرایا ہے ان کو آخر کار شیخ یہ لکھ دیتا ہے کہ اب مرض نہیں ہوگا, اب کسی اور چیز کا علاج کرو. کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جہاں یہ خواہش یعنی لوگوں کے دلوں میں وقت کی غالب ہوئی بس راہ دین منقطع ہو گئی. یہ ایسی ظالم چیز ہے. میں اس لیے اپنے دوستوں کو عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس کا علاج کراؤ. کہاں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں اس مرض کا سب سے زیادہ ظہور کہاں ہوتا ہے. ابھی عرض کرتا ہوں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہ و مال کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے. اور فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے بریوڑ میں ایسی تباہی نہیں ڈالتے جیسی جاہ و مال کی محبت مرد مومن کے دل میں تباہی ڈال دیتی. مومن کا لفظ ہے مرد مومن کے دل میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, صحابی ہیں ان کو فرمایا جا رہا ہے, اور صحابی کیسے جلیل القدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اندازہ کیجیے. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خلق کو یعنی لوگوں کو دو چیزوں نے ہلاک کیا ہوا کیا, ہوا اور ہوس کی پیروی نے اور اپنی ثنا اور صفت کو دوست رکھنے نے, اپنی تعریف کروا دیا. بڑے لطیفے سنا کے ہٹ گئے, بڑی تعریف ہو رہی ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے وہی شخص نجات پاتا ہے جو اپنی بلند نامی اور شہرت نہ ڈھونڈے اور گمنامی پر قناعت کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طالب جاہ کو دنیا میں رنج رہتا ہے, اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام غم و حزن سے وہ دور رہتا ہے. اللہ کا وجہ دو بالکل بالکل مخالف چیزیں, یا اللہ کے ولی بن جاؤ یا حب جا کو اپنا لو, دونوں چیزیں ساتھ نہیں چلتی. حب جا کے ساتھ نسبت باطنی اپنے خیال میں دھوکا ہے, کوئی نسبت باطنی سے تعلق نہیں. حب جا طالب دنیا طالب جا طالب جا دنیا میں رنج میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی رہے گا. اگر تمام روئے زمین کی سلطنت مشرق سے مغرب تک اسے مل جائے اور تمام عالم اسے سجدہ کرے تو یہ امر کوئی خوشی کرنے کے قابل نہیں, کیونکہ جب مر جائے گا تو یہ بات باقی نہیں رہے گی. کیا لوگوں کے دنوں میں وقت کی خاطر گناہ کرتے ہو, تھوڑے دنوں میں نہ وہ رہے گا نہ سجدہ کرنے والے رہیں گے. اتنا اندازہ ہو گیا کہ حب جاہ ایک ایسی برائی ہے جو نہ صرف عام مسلمانوں کو کھائی جا رہی ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی کھائی جا رہی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے دانش میں پتہ نہیں کیا کیا ہے, لیکن حقیقت میں حب جاہ میں ابتلا ہے. اور اس کا سب سے زیادہ ظہور شادیوں وغیرہ میں, یہ تو ہر وقت ہی ہوتا رہتا ہے, لیکن سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ خراب جو اس کا وہ ہے حب جاہ کا مظہر شادیاں تقاریب ہے, تو وہ اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. اور دیکھیے سب چیزیں حب جاہ سے متعلق ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں سے کچھ پڑھ دیتا ہوں. اب رسمیں ہیں شادی میں کی جاتی ہیں, اب رسمیں حب جاہ کی جاتی ہیں, لوگوں میں ناک نہ کٹے, لوگوں میں وقت ہو, کیا اور کیا وجہ ہے, ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ صاحب نماز نہیں پڑھی, وجہ کیا تھی, کسل تھا, ہمت نہیں ہوئی, نیند آ گئی, چلیے ایک عذر ہے, کسی درجے میں عذر تو ہے کہ بھائی کیا کریں نیند پڑے رہ گئے تھے. لیکن خود ہی پیسہ خرچ کر کے محنت کر کے لوگوں کو بلا کر اپنی وقت کی خواہش کرنا یہ تو عذر نہیں ہے, یہ تو خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے. فرمایا کہ جتنی رسمیں دنیا میں آنے کے وقت سے مرتے دم تک کی جاتی ہیں ان میں سے اکثر بلکہ تمام رسمیں اسی قسم میں سے ہیں جو بڑے بڑے سمجھدار اور عقلمند لوگوں میں طوفان عام کی طرح پھیل ہوئی ہیں, جن کی نسبت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں گناہ کی کون سی بات ہے. مرد اور عورتیں جمع ہوتی ہیں, کچھ کھانا پلانا ہوتا ہے, کچھ دینا دلانا ہوتا ہے, کوئی ناچ نہیں, رنگ نہیں, راگ باجا نہیں, پھر اس میں شرع کے خلاف ہونے کی کیا بات ہے. ہمارا نقشہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا ان سے نہیں خطاب ہے جو کہ ناچ گانے کر رہے ہیں, ان سے خطاب ہے جو ماشاءاللہ داڑھی والے تکنوں سے اوپر والے بزرگوں سے تعلق والے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ اس میں شرع کے خلاف ہونے کی کیا بات ہے, کچھ کھانے کھانا ہے، کھانا کھلانا ہے، دینا دلانا ہے. اس غلط گمان کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ عام دستور و رواج ہو جانے کی وجہ سے عقل پر پردے پڑ گئے. عام دستور و رواج، اگر عام دستور و رواج سے محض اس لیے ہٹ جائیں گے کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے تو ناک کٹ جائے گی برادری میں، تو حب جا اور کسے کہتے ہیں؟ اور حب جا تو حکیم الامت ہے. عقل پر پردے پڑ گئے، اس لیے ان رسموں کے اندر جو خرابیاں اور باریک برائیاں ہیں وہاں تک عقل کو رسائی نہیں ہوتی. جیسے کوئی نادان بچہ مٹھائی کا مزہ اور رنگ دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اور اس نقصان اور خرابیوں پر نظر نہیں کرتا جو اس کے کھانے سے پیدا ہوں گی، جن کو ماں باپ سمجھتے ہیں اور اسی کی وجہ سے روکتے ہیں، اور بچہ ان خیر خواہوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. چنانچہ آپ کہیں کہ بھائی کیوں تمہیں اس کو برادری کو بلا کے کھانا کھلاتے ہو، لوگ دشمن ہو جائیں گے آپ. حالانکہ ان رسموں میں جو خرابیاں ہیں وہ ایسی زیادہ باریک اور پوشیدہ بھی نہیں، بلکہ ہر شخص ان رسموں کی وجہ سے پریشان اور تنگ ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ رسمیں نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، لیکن دستور پڑ جانے کی وجہ سے سب خوشی خوشی اس کو کرتے ہیں. کسی کو بھی ہمت نہیں کہ ان رسموں کو چھوڑ دیں، بلکہ تر رہی ہے کہ سمجھاؤ تو الٹے ناخوش ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ نے بحث زیور میں تمام رسموں کی خرابیاں بیان کی تفصیل سے، اس کا تو وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر رسم کی خرابی تمہیں سمجھائے دیتے ہیں تاکہ ان خرافات کا گناہ ہونا سمجھ میں آ جائے اور ہندوستان کی یہ بلا دور ہو کر کافور ہو جائے. لیکن ہم افسوس پھر پڑ گئے. ہر مسلمان مرد عورت کو لازم ہے، ہر مسلمان حکیم الامت، ہر مسلمان مرد عورت کو لازم ہے کہ ان سب بیہودہ رسموں کے مٹانے پر ہمت باندھے اور دل و جان سے کوشش کرے کہ ایک رسم بھی باقی نہ رہے. اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بالکل سادگی سے سیدھے سادھے طور پر کام ہوا کرتے تھے، اسی کے موافق اب پھر ہونے لگے. جو بیبیاں اور مرد یہ کوشش کریں گے ان کو بڑا ثواب ملے گا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ سنت کا طریقہ مٹ جانے کے بعد جو زندہ کر دیتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. چونکہ ساری رسمیں تمہاری متعلق یعنی عورتوں کے متعلق ہیں، اس لیے تم اگر ذرا بھی کوشش کرو گی تو بڑی جلدی اثر ہوگا انشاءاللہ. یہ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا. پھر دیکھیے اب ایک اور چیز ہے جس بحث زیور سے پڑھ دیتا ہوں، پھر کچھ نادر آپ کو خطوط بھی سنا دوں گا اگر آپ کو پاس وقت ہوا. دیکھیے بحث زیور میں ایک عنوان ہے، تقریبوں میں عورتوں کے جانے اور جمع ہونے کا بیان. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شرمائے، ہمیں شرمائے تسبیح خان لوگ، داڑھی والے لوگ، بزرگوں سے متعلق ذرا اس کا اہتمام نہیں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر عمل کیا جائے، بلکہ جو اس پہ عمل کرے اس کو تھوتھو کرتے ہیں. برادری کی عورتیں کئی تقریبوں میں جمع ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ تو اوپر بیان ہوئی ابھی بحث زیور میں، اوپر شادی کی، منگنی کی، عقیقے کی، فلاں کی، سب کی انہوں نے بتائی. ان تقریبوں میں عورتیں برادری کی جمع ہوتی ہیں، اور کچھ آگے ہیں جن کا بیان آگے آتا ہے. یہ سب ناجائز ہے. تقریبوں کے علاوہ یوں بھی یعنی عورتوں کا جمع ہونا تقریب میں ناجائز ہے. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ ہے، جن کے بڑا مفتی کوئی وصف ہو نہیں سکتا. اب کوئی مفتی اگر یہ کہے کہ نہیں جائز ہے تو اب بتائیے آپ کس کو مفتی بڑا مانیں گے، ان کو یا حکیم الامت کو؟ میں تو حکیم الامت کو مانتا ہوں، آپ کی مرضی، اب جس کو مانے. میں تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسا نہ دیندار کسی کو سمجھتا ہوں، نہ متقی سمجھتا ہوں آج کل کے علماء میں سے، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا علم ہے، نہ تقوا ہے، نہ پرہیزگار ہے. کہا کریں آپ فتویٰ دیا کریں، ہم آپ کے فتوے کو اس فتوے سے آگے نہیں مان سکتے. اور پھر فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، تقریب و ابھی یہ وہ بحث زیور کتاب ہے جس کو ہزاروں علماء نے دیکھا، پرانے علماء نے دیکھا، کسی نے ایک انگلی کبھی نہیں اٹھائی. یہ غلط ہے، یہ وہ ہے. تقریبوں کے علاوہ یوں بھی جب کبھی چاہا کہ فلانی کو بہت دن ہوئے نہیں دیکھا، بس جھٹ ڈولی منگائیں تو خیر گاڑی آتی ہے اور روانہ ہو گئیں، یا کوئی بیمار ہوا اس کو دیکھنے چلی گئیں، کہیں کوئی خوشی ہوئی وہاں مبارکباد دینے جا پہنچیں. بعض ایسی آزاد ہوتی ہیں کہ بے ڈولی منگائے بھی رات کو چل دیتی ہیں، بس رات ہوئی اور سیر کی سوجی، یہ تو اور بھی برا ہے. اور اگر چاندنی رات ہوئی تو اور بھی بے حیائی ہے، تو خیر روشنیاں اتنی ہیں کہ چاندنی کی ضرورت نہیں. غرض ہے کہ عورتوں کو اپنے گھر سے نکلنا اور کہیں جانا آنا بے وجہ بہت سی خرابیوں کے کسی طرح درست نہیں. بس اتنی اجازت ہے کہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھنے چلی جایا کریں، اسی طرح ماں باپ کے سوا اپنے محرم رشتے داروں کو دیکھنے جانا بھی درست ہے، مگر سال بھر میں فقط ایک دفعہ. بس اس کے سوا اور کہیں بے احتیاطی سے جانا جس طرح دستور ہے جائز نہیں. نہ رشتہ دار کے ہاں، نہ کسی اور کے ہاں، نہ بیاہ شادی میں، نہ غمی میں، نہ بیمار پرسی میں، نہ مبارکباد دینے کو، نہ بڑی برات کے موقع پر، بلکہ بیاہ برات وغیرہ میں جب کسی تقریب کی وجہ سے محفل اور مجمع ہو تو اپنے محرم رشتہ دار کے گھر جانا بھی درست نہیں۔ اگر شوہر کی اجازت سے گئی تو وہ بھی گنہگار ہوا اور یہ بھی گنہگار ہوئی۔ اور افسوس کہ اس حکم پر ہندوستان بھر میں کہیں عمل نہیں، بلکہ اس کو تو ناجائز ہی نہیں سمجھتے، بلکہ جائز خیال کر رکھا ہے، حالانکہ اسی کی بدولت ساری خرابیاں ہیں۔ اب یہ یہ کب سے لکھا ہوا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اس سے مستثنی نہیں کرتا، میں خود اپنا علاج کر رہا ہوں۔ کیا ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم اس حکم پہ عمل کریں؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوا بنے ہوئے، ان کے مرید، مریدوں کے مرید، ان کے خلفاء، خلفاء کے خلفاء، کیا حکیم الامت اس سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تقاریب میں جمع ہونا عورتوں کا، اس کی تو ہیڈنگ ہی لگائی، تقاریب میں جمع ہوتے ہیں۔ اب بتائیے مجھے آپ، جب تقاریب میں عورتیں جمع کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اگر نہ بلائیں گے تو ناک کٹے گی، کیا وجہ ہے؟ وہی حب جا، اور حب جا کے آپ نے سن لی شدت کتنی سے، حب جا کے ساتھ شہادت بھی قبول نہیں۔ اب دیکھیں برادری کا کھانا ہے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب اس میں کیا گناہ ہے کہ برادری کو کھلا دیا؟ ارے حکیم الامت رحمۃ اللہ کے مباحث تو پڑھو، کچھ بہشتی زیور تو پڑھ لو۔ جیسے ابھی ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی مدرسے، ایک بہت ہی متقی اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا، ہمارے سلسلے کے مدرسے کے سند یافتہ اور بہت سمجھدار، حج میں ملنے پہ شاید ہمارے رشتے داروں میں، تو آ کے بیٹھے۔ تو باتوں میں نے پوچھا، میرے پاس تو صرف ایک ہی چیز رہتی، بہشتی زیور، بہشتی زیور۔ میرے ایک وہ ہیں بہنوئی، انہوں نے مجھ سے کبھی کبھی کچھ پوچھتے رہتے ہیں، خط میں لکھا، ایک بار کچھ خط میں لکھا، کچھ بہشتی زیور کی چیز بتا دی، وہ پڑھا کریں، پھر خط میں لکھا، پھر ایک خط لکھا انہوں نے کہ کچھ ایسی نصیحت کیجیے اس سلسلے میں، بس بہشتی زیور کے علاوہ کہیں اور سے بتا دیجیے گا۔ بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو بہشتی زیور کے سوا کوئی اور کتاب نہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تو ہم سب کے لیے لکھی۔ تو ان عالم صاحب سے میں نے کہا کہ آپ نے بہشتی زیور پڑھی ہے؟ میں نے صرف بہشتی گوہر پڑھا ہے۔ یہ بتائیے، آپ عالم ہیں، اگر کسی شخص نے بہشتی زیور ہم سب کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت نصرت علی صدیقی صاحب، سنا ہوگا آپ نے، صاحب کش بزرگ تھے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو میں جب مکہ مکرمہ پہنچا تو ان سے ملاقات کی، حضرت آٹو دہائی صاحب رحمۃ اللہ سے تعلق کے وجہ سے انہوں نے بڑا خیال کیا، گھر لے گئے، کھانا کھلایا، اور راستے میں نصیحت پوچھا، بہشتی زیور ہے تمہارے پاس؟ ابھی میں اکیلے ہی آیا تھا، گھر والے نہیں تھے۔ پوچھنے لگے کہ بہشتی زیور ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا بہشتی زیور تو نہیں لایا پاکستان سے۔ کہنا اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزر سکتی، صاف کہہ دیا، اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزر۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب اس میں کیا گناہ ہے کہ برادری کو کھلا دیا، پلا دیا؟ اب دیکھیے جواب، دیکھیں کتنا سخت ہے۔ صاحبو، یہ زبانی باتیں تو بہت پیاری ہیں، مگر ذرا اس کی حقیقت تو دیکھو۔ اب اندازہ کیجیے آپ، یہ برادری کھلانے کو حضرت کیا فرمانا؟ یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک چور نے کہا تھا کہ ہم تو جو کچھ کھاتے ہیں حلال کر کے کھاتے ہیں، دیکھیے رات کو نیند برباد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جب کہیں ہم کو کھانے کو نصیب ہوتا ہے، تو جیسا اس چور نے باتیں ملا کر چوری کو حلال کیا تھا، ایسی ہماری حالت ہے کہ ایسے طریقے سے بات ظاہر کرتے ہیں جس سے گناہ گناہ ہی نہ معلوم ہو، کہ اگر برادری کو کھانا کھلا دیا، ان کا حق ادا کیا، لڑکی کو دیا، اس کے ساتھ سلوک کیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اندازہ کریں آپ، کہاں چور کی چوری اور کہاں برادری کا کھانا، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ہم تو مبتلا ہیں اس میں، مبتلا تو ہیں، کسی نہ کسی درجے میں مبتلا تو ہیں، یا کچھ بھی نہیں تو ہمارے رشتے دار عیزہ کرتے ہیں، کبھی ہمارے منہ سے بھولے منہ نکلتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، کبھی نکلتا ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس سے زیادہ صراحت سے اور کیا فرما رہے ہیں، فرما سکتے ہیں کہ چور کی چوری سے اس کو بتائیں، چور کی چوری جیسا گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں برادری کو کھانا کھلا دو، کھلائیے۔ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں، اگر حکیم الامت فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر لڑکی کے ساتھ صرف سلوک ہی کرنا ہے تو کیا وجہ کہ برادری کو جمع کر کے ان کو کھلا کر سلوک کیا جاتا ہے؟ اور اگر سلوک کرنے کے لیے برادری کو جمع کرنا ضروری ہے تو کیا وجہ کہ 15-16 برس تک جو سلوک لڑکی کے ساتھ کیا گیا ہے، اس میں برادری کو کیوں نہیں جمع کیا گیا؟ کہ صاحبو، آؤ دیکھو، میں آج لڑکی کے واسطے کپڑا لایا ہوں، آج اس کے لیے میں نے حلوہ تیار کیا ہے۔ کبھی تو نہیں کیا، معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر فخر کرنا مقصود ہوتا ہے، حب جاہ مقصود ہوتا ہے. اور حب جاہ وہ شدید گناہ ہے کہ چوری سے بھی زیادہ ہے، اشد ہے، چوری سے یقیناً اشد ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس سے اشد کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اشد ترین گناہ حب جاہ اور کبر تقریباً ایک ہی چیز ہے. کبر ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا، اور حب جاہ ہے اپنے کو بڑا بنانے کی کوشش کرنا. کیا کبر کی شاخ ہے. معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر فخر کرنا مقصود تھا، یعنی حب جاہ. اور اس کی علامت یہ ہے کہ سامان دینے کے بعد اس کی طرف کان جھکتے ہیں کہ دیکھیں لوگ ہماری نسبت کیا کہہ رہے ہیں. جب کسی کے ہاں خوب دھوم سے شادی ہو اور اس میں کسی قسم کی بے انتظامی بھی نہ ہوئی ہو تو یوں کہتے ہیں کہ اپنی حیثیت سے زیادہ لگا دیا، اور بڑی ہمت کی، 5 روپے کی اوقات میں کھانا کیا اچھا دیا، بارات کیسی بڑھیا لایا. اس کو اگر کفر نہ بھی کہیے مگر کفر کے قریب تو ضرور اندازہ کریں. آپ اندازہ کریں. اسی لیے کہتا ہوں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موائد اور بہشت زیور کو پڑھتے رہو، ورنہ کچھ پتہ نہیں چلے گا تم کہاں ہو. تم اپنی دانے میں سمجھتے رہو گے کہ ہم تسبیح خواہ ہیں اور تم کفر کے قریب ہو گئے. چنانچہ دیکھیے اس سے زیادہ صاف مضمون اور کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ صاف مضمون. اب آج کل کے کوئی عالم کہے کہ نہیں جی کوئی حرج نہیں، برادری کو کھانا کھلا دو، تو وہ کفر کے قریب لوگوں کو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. وہ شخص عالم ہو کر، ایسے عالم کو ہم عالم نہیں سمجھتے، لوگ سمجھا کریں اسے عالم. آپ بتائیے، اب دلیل بھی دی. اگر اس کو کفر بھی نہ کہیے مگر کفر کے قریب تو ضرور ہے، شرع کا مسئلہ ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا کفر ہے. اور پچھلے اعتبار کیا تھا، گناہ کو حلال سمجھنا تو کفر ہے، تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا بھی کفر ہے. اس کو سب جانتے ہیں. اور پھر غرور یعنی کبر تو سب گناہوں کی جڑ ہے، اس سے خوش ہونا کیا کفر کے قریب بھی نہ ہوگا. اب تم نے برادری کو کھانا کھلایا، پھر فخر کرتے ہو، کبر کرتے ہو، حب جاہ کرتے ہو، پھر خوش ہوتے ہو، تو یہ کفر کے قریب بھی نہ ہوگا. اب ان کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اب سمجھ لیا آپ نے کہ ان شہرتوں سے خوش ہونا کس درجے کا گناہ ہے. رسموں کے متعلق عورتوں نے یہ دلیل سیکھ لی ہے کہ آج ہی کل نئے مولوی نکل آئے ہیں، اگر یہ بری تھیں تو پہلے کسی مولوی نے کیوں منع نہیں کیا. اب آج آ گئے آپ صاحب ماہ منع کر رہے ہیں. بہشتی زیور تو بڑی پرانی کتاب ہے، میں تو اس میں سے پڑھ رہا ہوں، اول تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اب نہ پڑھے کوئی تو ہم کیا کریں. خوب سمجھ لو کہ نصیحت خواہ کیسی ہی معمولی سی ہو، دل میں جب ہی جمتی ہے جبکہ اس کی طرف توجہ ہو، تو یہ کہنا تو غلط ہے کہ کسی مولوی نے منع نہیں کیا. مولویوں نے تو ہمیشہ سے منع کیا، کیونکہ انہی کی کتابوں میں موجود جس میں منع لکھا ہے. ہاں تم نے ان کے منع کرنے کو سنا نہیں کیونکہ توجہ نہیں تھی. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسمیں تو وہ تھیں جو کسی زمانے میں تھیں، جیسے کنگنا باندھنا، برہمن سے تاریخ رکھوانا، اور اب تو کچھ رسمیں رہی نہیں. ان میں کیا کفر اور شرک ہے؟ بیویوں کیا کفر اور شرک ہی گناہ ہے؟ فخر اور دکھاوٹ اور فضول خرچی گناہ نہیں؟ ارے گناہ کبیرہ ہے، صاحب نسبت کی نسبت سر ہو جاتی گناہ سے. یہ بات بالکل قطعی ہے، اچھی سے سمجھ لیجیے. ہاں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب وہ توبہ کرتا ہے، ایک مرتبہ کوئی شخص صاحب نسبت ہو گیا، ایک مرتبہ اللہ کا بن گیا، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے گناہ کیا اور گناہ کو گناہ سمجھا وہ، اور اس نے کہا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہو جاتے ہیں، اس کی نسبت جس کو واپس کر دیتے ہیں. نسبت صاحب نسبت صاحب پھر سے صاحب نسبت ہو جاتا ہے. لیکن صاحب آپ کہیں کہ ہم گناہ کے ساتھ صاحب نسبت رہیں گے، دھوکہ ہے، نہ حاصل ہو سکتی ہے نسبت. فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ جس شریعت میں کفر اور شرک کو برا لکھا ہے، اسی میں ان کو بھی برا لکھا ہے، ان باتوں کو بھی برا لکھا گیا. جس قرآن میں کفر کو برا کیا گیا، اسی قرآن میں کبر کو بھی برا کیا گیا. کبر کو کبر اور حب جاہ تقریباً ایک ہے. بیویوں اگر ان رسموں میں بھلائی ہوتی تو دونوں جہاں کے بادشاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں تو ضرور ہوتی ہیں چیزیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی کمی تھی؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتے دے دیتے. آپ کی منگنی کا قصہ بیان کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیجیے. حضور نے وحی سے معلوم کر کے منظور کر لیا، یہ منگنی ہوئی. یہاں کچھ بھی نہ ہوا، فقط دلہا سب کے سامنے ہی بول اٹھے، یہاں تو غضب آ جائے، کیسا بے حیا دلہا ہے. اب بی بی صاحبہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی سنیے اور بارات کا سامان سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور چند صحابہ کو بلا بھیجا اور نکاح پڑھا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود بھی نہ تھے. نکاح ہونے کے بعد آپ کو خبر پہنچی، تب آپ نے قبول کیا. یہ بارات تھی کہ نکاح کے وقت نوشہ بھی موجود نہ تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی کو حکم دیا جن کا نام ام ایمن تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچاؤ. بیوی صاحبہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ لپیٹے ہوئے ہاتھ پکڑائے اپنے گھر پہنچ گئیں. یہ رخصتی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا مگر نہ اتنا کہ گھر لٹا دیا نہ کسی کو دکھایا. جہیز دینے سے منع نہیں کیا جاتا, ہاں جس طرح آج کل دیتے ہیں وہ منع ہے کہ ایک ایک عدد اٹھا اٹھا کر سب کو دکھایا جاتا ہے, جوڑوں پر گوٹا لپیٹا جاتا ہے کہ جو کوئی نہ بھی دیکھے تو اس کی چمکی سے نکاح اٹھ جائے. بیویوں یہ تو جائز نہیں ہو سکتا, ہم نے ہر چیز کو جائز بنا لیا ہے. صاحب میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو اور اپنے خاص لوگوں کو کہہ رہا ہوں, احباب کو جو بزرگوں سے متعلق ہے. ایسا سبھی ماشاء اللہ ایک سے ایک اولیاء بیٹھے ہوئے. دیکھیے ہدیہ کا ایک ادب ہے, ہدیہ دینے کا ادب یہ ہے کہ دینے والا چھپ کے دے اور لینے والا پھر بتا دے لوگ, یہ نہیں کہ دینے والا تو اعلان کرے اور لینے والا چھپا دے. اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر کے دکھلا دیا ہے کہ شادی اس طرح کرنی چاہیے. ایسے ہی اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمی کر کے بتلا دیا ہے کہ غمی یوں ہونی چاہیے. پھر جب ہم نے اس کے موافق نہ کیا اور ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑا لی اور اس کا خلاف گراں ہوا تو اطاعت میں آسانی کہاں ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ سے کامل محبت کہاں ہوئی, اور وہ محبت مطلوب ہے نسبت باطنی کے لیے. قصہ تو یہی ہے کہ اللہ کی محبت اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے, اس کے ساتھ اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رمضان المبارک کا کیسے زمانہ تھا اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, عشاء کے بعد کا بیان تھا, فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے, اللہ تعالیٰ اس دل میں نہیں آتے جہاں غیر بسے. یہ غیر حب جا تو غیر ہے تو کہاں بسایا ہوا ہے. بعض رسموں کی نسبت یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے, جیسے کہ جہیز دینا, بچوں کو کرتا ٹوپی دینا, ولیمہ اور عقیقہ آج کل کے رواج کے موافق کرنا. میں پوچھتا ہوں نماز پڑھنا کیسا فعل ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ فرض ہے. اب اگر اس کو کوئی بھی ذرا بھی قاعدے کے خلاف کر کے پڑھے, مثلا قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھے, تو یہ نماز کیسی ہے, جائز ہے یا ناجائز؟ اگر اس نماز سے منع کیا جائے تو کیا یہ نماز سے منع کرنا کہلایا جائے گا؟ ہرگز نہیں, بلکہ یہ تو قبلہ کی طرف پیٹ کر کے پڑھنے سے منع کیا ہے, نماز پڑھنے سے نہیں منع کیا. یہی حال رسموں کا ہے, جہیز دینے سے منع نہیں کیا جاتا بلکہ دکھلاوے اور فضول خرچی سے منع کیا جاتا ہے. جہیز اگر محبت کی وجہ سے دیا جاتا ہے تو اس میں برادری کے دکھانے کو کیا دخل ہے؟ کیوں ایسے تم کرتے ہو کہ سب کو دکھا دکھا کے دے رہے ہو؟ لڑکی کو جانے دو, ایک مہینے بعد, دو مہینے بعد, تمہارا دل چاہتا جو چاہے دو, کیا ضرور ہے کہ عین اس وقت ہو جب رخصتی ہو رہی. اگر اسی کا نام محبت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی سے شادی ہی کے دن سے محبت ہوئی, اس سے پہلے محبت نہیں تھی. کیونکہ پہلے کی عادت تو یہ تھی کہ جو کچھ کھلایا پلایا پھر دوسروں کو بلا کر نہیں دکھایا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محلے کے دو چار آدمیوں کو بھی جمع کر کے دکھایا ہو کہ لڑکی کے لیے حلوہ پکایا یا کوئی عمدہ کپڑا بنایا. بیویوں ذرا عقل سے کام لو, کیا جہیز دینے کی یہ صورت نہیں ہو سکتی کہ کپڑے برتن اور جو کچھ سامان دینا ہو صندوق میں بند کر کے بھیج دیا جائے, اور بند بھیجنے میں بھی یہ ضرور نہیں کہ لڑکی کے ساتھ جاوے, کیونکہ اس میں بھی یہ ضرر ہے کہ وہ سب کے سامنے وہاں جا کر کھلے گا. اب ولیمے کی سنیے, اس پر بہت ہی زور دیا جاتا ہے کہ یہ تو یقیناً سنت ہے, ولیمہ تو سنت ہے. چنانچہ میرا اپنا قصہ ہے, میرے بیٹے سلمان کا جب ہوا نکاح, اب مجھے تردد کہ ولیمہ جو ہے اس میں سب سے پہلے تو عورتیں جمع ہوں گی اور تقریب میں عورتوں کا جمع ہونا ناجائز لکھا ہوا ہے, تو میں ناجائز کروں؟ اور میں تو پھر مجھے تو اللہ کا تعلق تو گیا. اگر آپ نے ناجائز کام کر لیا تو اللہ کا تعلق آپ کا گیا, بھول جائیے, اور بہت ممکن ہے کہ شیطان پتہ نہیں کہاں لے جائے. تو مجھے فکر ہوئی, سب کی خواہش ابھی اپنی پھوپھیاں ہیں خالائیں ہیں وہ گھر میں جمع نہ ہوں. چنانچہ میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں, میں نے حضرت سے پوچھو, حضرت نواب صاحب اب شیخ تھے ہمارے, خط لکھنا شروع کیا. خط لکھتے لکھتے ذہن میں آیا کہ تو لکھ تو رہے ہیں لیکن بات واضح نہیں ہو رہی, ایسا کرتے ہیں کہ پہلے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں تاکہ پوری طریقے سے مسئلہ تو معلوم کر لیں, اس کے آگے پیچھے جو چیزیں وہ تو معلوم کر لیں, پھر حضرت کو لکھیں کہ میرا مسئلہ حل کیجیے. تو چنانچہ وہاں پہ بڑے مفتی, بہت بڑے مفتی دارالعلوم میں, ان کو فون کیا, نام نہیں بتاؤں کون تھے. تو جناب ان کو فون کیا تو میں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے پہلے تو کہ مجھے ولیمہ کرنا ہے اور ولیمے میں عورتیں جمع ہوتی ہیں اور عورتوں کا جمع ہونا ناجائز صریحتاً لکھا ہوا ہے بچی زیور میں, تو میرا یہ خیال ہو رہا ہے کہ ولیمہ تو سنت ہے, فرض و واجب نہیں, کیا ہی نہ جائے. کیا ضرور ہے, جب سنت ہے تو نہ کرو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسی سنت نہیں جس کو چھوڑا جائے. اس سنت کی بہت تاکید. خیر یہ بات بالکل صحیح تھی. اور واقعی یہ وہ ولیمہ وہ سنت نہیں جس کو بالکل چھوڑ دیا جائے الا یہ کہ بہت شدید مجبوری ہو, لیکن ولیمہ ایسی سنت نہیں جس کو چھوڑا جائے. کیونکہ اس میں ولیمہ میں سمجھ لیجیے ولیمہ ہے کیا, بہت لوگوں کو نہیں پتا. ولیمہ ہے دلہن کا اکرام, دلہن گھر آئی اب اس کے اکرام میں اس کی یعنی عزت کرنے کے لیے اپنے خاص دوستوں وغیرہ کو بلا کر کچھ کھانا کھلاتے ہیں. جیسے ایک معزز مہمان آپ کے یہاں آ جائے تو اپنے خاص خاص صاحب کو بلا لیتے ہیں, اکرامن اکرام ہے یہ, محض دلہن کا اکرام ہے, لوگ نہیں سمجھتے اس کو. ولیمے کا مقصد محض, تو چونکہ یہ دلہن کا اکرام ہے اس لیے یہ سنت چھوڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ اکرام تو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو جناب ان سے پوچھا, پھر میں نے کہا کہ حضرت اب یہ قصہ ہی بتائیے کہ یہ جو عورتیں تو جمع ہوں گی. اب یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے تقریب میں عورتوں کا جمع ہونا یہ فی نفس سے ہی گناہ نہیں, بلکہ کیا ہے دوسرا لفظ, لغیر ہی گناہ ہے. یہ تو انہوں نے کہہ دیا, میں سر سے پیر تک طبقے رہ گیا. اس وجہ سے طبقے رہ گیا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تم سے بڑھ کر عالم تھے, انہوں نے تو لغیر فی نفس سے ہی کی اس طرح کہیں استعمال نہ کی, انہوں نے تو صاف کہہ دیا گناہ ہے. تم یہ کہہ کے تو عوام کو تم شہد ہو گئے. چنانچہ بات ختم ہو گئی, کیونکہ مصلحت پرستی آ گئی. کیونکہ ان کے بڑوں نے ایسا کیا تھا کہ ان کے ہاں تقاریب میں عورتیں جمع ہوئی تھیں, اس لیے ان کی ہمت نہیں تھی کہ اس کو ناجائز کہتے تھے. صاف بات یہ تھی. چنانچہ میں نے اپنے حضرت کو خط اس وقت لکھا اور لکھ جا کے فلاں مفتی صاحب یوں کہہ رہے تھے, جو مجھ کو سخت ناپسند آئی بات انہوں نے فی نفسی اور لغیر ہی والی بات کر دی. حضرت نے وہاں نشان لگایا, حضرت نواب صاحب نے عورتوں کے تقریب میں جمع ہونے کے اوپر, اور کہا وہاں لکھ دیا حضرت نے کہ تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا خلاف سنت ہے. میں خلاف سنت تو ہے, کم سے کم خلاف سنت تو ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ نے کبھی عورتوں کو جمع نہیں کیا. چنانچہ پھر اس کے بعد اب ولیمہ تھا تو فیصلہ یہ کیا گیا حضرت کے ساتھ مشورہ کر کے کہ ایک تو جتنی اوقات ہے اس سے کم ولیمہ ہوگا, صرف ناشتہ ہوگا ہلکا پھلکا. دوسرے خاص احباب کو بلایا جائے گا, عورتوں کو نہیں بلایا جائے گا. چنانچہ ہر جگہ فون کر کے دعوت دی, اس طرح سے دعوت دی کہ بھائی ولیمہ ہے اور سنت یہ ہے کہ عورتوں کو نہ بلایا جائے. اس لیے معذرت خواہ ہوں, آپ کو دعوت, آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو دعوت نہیں, آپ کو دعوت, سب کو فون کیا ایک ایک کر کے, بہنوں کے یہاں گیا, کہا میرے برا نہیں ماننا, میں تم کو دعوت نہیں دے سکتا. ابھی ہمیں اللہ کا تعلق برقرار رکھنا ہے. ارے مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اس کو کیا راضی کرنے کے چکر میں پڑے. اب فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ سنت وہی ولیمہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اب آپ کے ولیمے کی کیفیت سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. صبح کو صحابہ سے فرمایا کہ جو کچھ کھانے کی چیز کسی کے پاس ہو لے آؤ. لوگوں نے پاس سفر میں جیسا توشہ موجود تھا لا کے رکھا. کسی کے پاس کھجوریں تھیں, کسی کے پاس پنیر, کسی کے پاس سوکھی روٹیاں, جو کچھ تھا لا کے رکھ دیں, اور سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا. اب ولیمے کا سنت ہونا تو یاد رہ گیا, اور اس کا طریقہ یاد نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا تھا. کیا کوئی ایسا سادہ ولیمہ کر سکتا ہے؟ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ سب کھانوں میں برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. اب آج کل ہم غریبوں کو بلا سکتے ہیں؟ غریبوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, ہیں کہاں غریب, آسان نہیں ڈھونڈنا, اور ہیں تو بلاتے کہاں ہیں, اور بےچارے آتے بھی نہیں, ان کو لانا پڑے گا. چھوڑو جی, وہ تو فلاں اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں, کون جائے, دور ہے. چنانچہ یہی ہوتا ہے, غریب رشتے دار چھوٹ جاتے ہیں. پھر مولوی اگر ایسے ولیموں کو منع کرے تو کیا برائی ہے؟ اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثا بحثی سے کھلانے والوں کی دعوت قبول کرنے کو منع کیا ہے. اب دیکھ لو کہ برادری کے کھانے ایسے ہی ہوتے ہیں یا نہیں, کہ اگر ایک نے گوشت روٹی دی تو دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ بریانی دے, تیسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ فرنی بھی ہو, چوتھا شیرمال اور بڑھاتا ہے. حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک کے ہاں بھی کھانا نہ چاہیے. ان رسموں کی یہ حالت ہے جس کو سنت بتایا جاتا ہے. یہ تو آپ کو عرض کر دیا. اب بات شکوک و شبہات ہے, اس کا جواب عرض کرتا ہوں. شکوک و شبہات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک شادی تھی بہنوں میں سے, تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے. تو انہوں نے کہا سب رشتے داروں نے کہ بھائی فلاں بزرگ کے ہاں تو بڑی اچھی دعوت ہوئی تھی, ولیمے کی بھی ہوئی تھی اور نکاح میں بھی ہوئی تھی, اور برادری کو کھانا بھی ہوا تھا. ہم نے کہا بزرگ تو وہ بزرگ تو موجود اب نہیں ہے دنیا میں, وہ تو جا چکے ہیں. ان کے خاص ہیں ایک جن سے اس زمانے میں تعلق تھا, علی حماد رضوی صاحب, تو ان کے یہاں چل کے پوچھتے ہیں. تو ان کے یہاں گئے, میں ان کے قدموں میں بیٹھے. میں نے کہا حضرت یہ سوال ہے کہ بحث زیور میں یوں لکھا ہے, اور بحث زیور کے سب سے زیادہ جو پڑھنے کو بتاتے تھے ہمیں, اور جو سب سے زیادہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے تھے, وہ ان کے ہاں یہ کہتے ہیں کہ ایسی شادیاں ہوں گی. میں تو خیر دیکھی نہیں, میں تو باہر رکھتا ہوں. تو حضرت علی حمد رضا صاحب نے کہا کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ ان کے بیٹوں نے کس طرح سے شادیاں کی, مجھ سے یہ پوچھو کہ حضرت نے کیسے شادی کی. کہنے کہ وہ تن تنہا صرف ایک عورت ساتھ تھی, یہ کل جا کے دلہن کو لے آئے تھے, بس یہی. پھر یہ ہوا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا جب ان سے تعلق ہو گیا. وہ وقت تھا جب ہماری بیٹی فاطمہ کا نکاح تھا, سلمان وغیرہ کا نکاح. سلمان کا نکاح تو شاید ان کے سامنے نہیں ہوا, فاطمہ کا شاید تھا. حضرت نے کہا کہ دیکھو تمہارے گھر میں جو کچھ ہوگا گناہ خلاف ہوگا بھائی, یہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے, تم ایسا نہ کرو. اس کے بعد میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں اتنے بڑے بزرگ ہیں, ان کے گھر میں ایسا ہوا, تو تم کون سے ان سے بڑھ گئے ہو. حضرت نے مجھ کو کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا لوگ تمہارے بارے میں پھر یوں ہی کہیں. میں نے کہا چلو بشارت ملی. ایک یہ کہا, اور پھر کہا کہ چاہے وہ کتنے ہی بڑے بزرگ ہوں اگر انہوں نے غلط کیا ان سے مواضہ ہوگا, ان اللہ مواضہ سے نہیں مل سکتے. اب دیکھیے, اب ایک خط سن لیجیے, کچھ خطوط سن لیجیے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے لکھے ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, محترمی و مکرمی بزرگوارم جناب حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ایک اشرہ پیشتر یعنی دس دن پہلے اچانک نعیم اللہ حضرت کے بیٹے, آج کا ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب ہیں ہمارے بچوں کے شیخ ہیں, اچانک نعیم اللہ کا سسرال والوں نے 27 جون بروز اتوار رخصتی کی تاریخ متعین کرنے کا لکھا. احقر کو لگاتار بخار آ رہا ہے, ہوائی جہاز سے پروگرام بنا کر وہاں پہنچا. عزیزی نعیم اللہ اور چچا, بس یہ دو آدمی کو لے کر ان کے ہاں پہنچ گئے. آپ کی دعا سے الحمدللہ نہایت سادگی کے ساتھ رخصتی ہو گئی. اس پر حضرت نے لکھا ہے کہ الحمدللہ علی ذلک, اور اس کے بعد لکھا ہے کہ تقریب کی سادگی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. قطب الارشاد کے اپنے موقع انہی کو لوگ بدنام کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں ایسی شادیاں. دیکھیے لکھ رہے ہیں, تقریب کی سادگی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں, تائید الہی آپ کے شامل حال ہے کہ ایسے مواقع پر جذبات پر قابو پا کر اللہ تعالی کی خوشنودی کا التزام کیا, انشاءاللہ خیر و برکت کا مشاہدہ ہوگا. دل سے دعا کرتا ہوں کامرانی اور شادمانی. دیکھیے تائید ٹھیک ہے نہیں, سادگی میں برکت ہے, سادگی کو توفیق فرمائے. دوسرا فرض سنیے, محترم و مکرمی و بزرگوار جناب حضرت ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بفضل خداوند کریم و بتوجیحات و دعائے حضرت یہ ناکارہ وزیر آباد سے 17 اگست کو بخیریت تمام یہاں پہنچ گیا. 2 روز سر میں سخت درد رہا, اس واسطے ترسیل خط میں ذرا دیر ہو گئی. حق تعالی جل شانہ کی مہربانی اور فضل و کرم سے عزیزم حبیب اللہ, یہ ان کے وہ بیٹے جو انتقال کر گئے, بہت بزرگ آدمی کا, عزیزم حبیب اللہ کی رخصتی ہو گئی. احقر اور عزیز حبیب اللہ ہی گئے تھے, دو آدمی باپ اور بیٹا رخصتی کرانے کی, کوئی عورت نہیں گئی. آ حضرت کی دعاؤں سے ہر طرح کی سادگی کے ساتھ بغیر کسی رسم اور ہر طرح کی آسانیوں کے ساتھ یہ موقع بھی حق تعالیٰ نے گزار دیا. آئندہ بھی وہی مہربان ہے اور ہر طرح سے حافظ و ناظر ہے. پھر اور دعا کی درخواست ہے حضرت کا. اب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب جواب میں لکھتے ہیں, ماشاء اللہ بہت ہی دل خوش ہوا. خوش ہوا نا دل, اچھی بات کی نا, بری بات تو نہیں, بہت دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کی نیک نیتی اور اہتمام شریعت و سنت کی برکات و ثمرات آپ کو مرتب فرمائے. ایک اور خط ہے, عزیز نعیم اللہ کل صبح بحمد اللہ خیریت پہنچ گیا تھا ان کے بیٹے, آج دوپہر اس کا ولیمہ کرنا تھا. سب احباب کی دعوت کے سلسلے میں یہ خیال آیا, ولیمہ ہے حضرت کے سب سے زیادہ محبوب بیٹے نعیم اللہ بڑے بیٹے, سب احباب کی دعوت کے سلسلے میں یہ خیال آیا کہ کچھ تو خلوص سے نہ ہوں گے اور بیشتر حصہ تعداد کا شرم ریا نمود ادلا بدلا یا دیگر وجوہات کی وجہ سے ہوگا. ادلا بدلا, انہوں نے مجھے بلایا تھا, ان کو بلانا ضروری ہے, یہی ہوتا ہے. جس میں حدود کا تحفظ نہ رہے گا, لہذا حق تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی, مدرسہ اشرفیہ کے اساتذہ اور طلباء اور نیز حکیم صاحب یعنی حکیم ابراہیم صاحب, حاجی محمد احمد صاحب اور حاجی مظفر صاحب اور ڈاکٹر محمود الائی, 1 2 3 4 بس صرف ان حضرات کو کھانا قورما روٹی زردہ کھلا دیا گیا اور طلبا کو مدرسے. تعداد کل 120 کے قریب ہوگی طلبا ملا کر. اب حضرت دیکھیے لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے جس نے محض اپنے فضل عظیم سے آپ کو ان فرائض سے بحسن خوبی اتباع سنت کے مطابق بحمد اللہ پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کریں. ماشاءاللہ آپ نے عز و احباب میں ایک بے مثال قائم کر دی. خدا اس مثال کی تقلید دوسروں کو بھی نصیب فرمائے. یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب. پھر آگے لکھا تھا حضرت نے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی کوتاہیوں اور لغزشوں اور معاشی کو معاف فرمائے. دیکھیے یہ بات کہتی تم کر کے بھی کہتے حضرت اتنے بڑے اور اتنا اہتمام کر کے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لغزشوں کو معاف فرمائے, کوتاہیوں کو معاف فرمائے, گناہوں کو معاف فرمائے اور ولی میں کا ثواب عطا فرما دے. ثواب کی طلب ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا یہ تو آن حضرت کو یاد ہوگا کہ عزیز حبیب اللہ کا ولیمہ نکاح کی دوسری صبح کیا تھا اور اس صورت میں کیا تھا کہ ایک ایک سیر مٹھائی اپنے برادری کے سب گھروں میں تقسیم کر دینے کی صورت میں کیا تھا. یعنی ولیمہ مٹھائی کی صورت میں کر دیا. حق تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی, حق تعالیٰ قبول فرمائے. اب اس پر حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہی احسان ہے کہ اس قدر بے تکلفانہ اور سادگی کے ساتھ ان تقریبات کی ادائیگی کی صورت فرما دی. اللہ تعالیٰ لاکھوں برکتوں اور سعادتوں کا ان تقریبات کو ذریعہ بنا دے. آمین اللہم آمین. اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلا, کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ ہم ظلمت میں تھے, ہم گمراہی میں تھے, اب کچھ پتہ چل گیا. توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. یا الہ العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و آلہ و صحابہ بارک.